أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
سورة الجن. اس سورت میں 28 آیات ہیں، اور یہ تمام تر سورت بھی ایک موضوع کے گرد گھومتی ہے، اور وہ ہے جنات اور ان کے کام. جنات کے طرز عمل سے بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیکھنے کا سبق ملتا ہے. جن کا لفظ جو ہے یہ جیم نون نون سے ہے، جانانا، اور جن کا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، ٹو کنسیل سم تھنگ. اور کس سے چھپنا؟ انسان کی حواس سے چھپنا، یعنی انسان کے جو حواس خمسہ ہیں ان سے چھپی ہوئی چیز. اسی لیے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. جن کا واحد جنی ہے، جیسے روم کا واحد رومی ہوتا ہے. اور سب سے پہلا جن اس کو جان کہا گیا، ابو الجن. جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ تھے، تو جنوں کے باپ کا نام کیا تھا؟ جان. اور اس کی جمع آتی ہے جینان، لیکن استعمال نہیں ہوتی. یہ لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، جن علیہ اللیل، جب اس پر رات چھا گئی. تو اسی لیے رات کے اندھیرے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جن کا لفظ جو ہے وہ اندھیرے اور چھپی ہوئی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید کی 40 آیات جنات کے بارے میں، یعنی 40 آیات میں جنات کا ذکر ملتا ہے، اور 10 سورتوں میں ذکر آیا ہے ان کا، اور ایک پوری سورت ان کے نام سے ہے. جیسے ایک سورت انسان ہے تو ایک سورت جن ہے. اس لیے جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ان کو بھی ایک محدود آزادی ملی ہوئی ہے، وہ بھی مکلف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انسانوں کے علاوہ جنات کی طرف بھی تھی. جب یہ کہا گیا نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو عالمین میں پھر صرف انسان نہیں بلکہ جن بھی شامل ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے مطالبے پر ان کو قرآن سنایا. دنیا کی ہر سوسائٹی میں کسی نہ کسی شکل میں جن کا کانسیپٹ ضرور موجود ہے، اور ہر شخص کے پاس جنات سے متعلق کوئی نہ کوئی کہانی اور کوئی نہ کوئی کہنے کی بات ضرور ملے گی. بلکہ جنات ایسی مخلوق ہیں جن سے تعارف بچپن سے ہی ہو جاتا ہے، یعنی بچوں کو بہت شروع میں ہی جنات کا تعارف ہوتا ہے، اور عام طور پر بچے ایک دوسرے کو تعارف کرا دیتے ہیں، اور بہت ہی دل پسند ٹاپک یا مشغلہ ہوتا ہے. جنات میں عام طور پر تو نام جو ہے وہ جن ہی ہے، لیکن وہ جنات جو گھروں میں رہتے ہیں ان کا نام عامر ہوتا ہے، عامر. اور جو بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ ارواح کہلاتے ہیں. اسی طرح جو بہت وکڈ ہے وہ شیطان ہے، اور سرکش جن مارد کہلاتے ہیں. مضبوط ترین عفریت، قال عفریت من الجن، بہت ہی قوی ہیکل اور بہت مضبوط، تو گویا ان کے بھی درجے ہیں. پھر اسی طرح جو جنات شریر ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے، تو ان کی بھی کئی قسمیں ہیں. مثلا ان میں سے ایک ابلیس ہے جو انتہائی شریر ہے، انتہائی سرکش، اور پھر اس کی فوجیں ہیں، اور وہ مختلف طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. اور ان میں سے کچھ تو انسان کو صرف وضو کے وقت وسوسے ڈالتے ہیں، کچھ نماز میں، اسی طرح کچھ اور جن اور کام کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، اور ان کا انکار جائز نہیں۔ ان کا انکار دراصل قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ جنات کو نہیں مانتے، کہ ہم نہیں مانتے کہ جن جیسی کوئی مخلوق ہے یا ہو سکتی ہے، تو گویا آپ قرآن کے ایک حصے کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کے کسی بھی حصے کا انکار جو ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمیں ان پر اس طرح ایمان لانے کے لیے نہیں کہا گیا جیسے فرشتوں پر ایمان لانے کو کہا گیا، لیکن بہرحال چونکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے، اس لیے ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیا کی ہر سوسائٹی میں کسی نہ کسی شکل میں ان کا وجود اور ان کا ذکر موجود ہے، سوائے چند ایک ایسے لوگوں کے جو خدا کو بھی نہیں مانتے، تو وہ جنات کو کیا مانیں گے۔ اب یہ ہے کہ جنات کے بارے میں جاننا دنیا کا انتہائی مشکل کام ہے۔ کیوں؟ چھپی ہوئی مخلوق ہیں، جو چیز چھپی ہوئی ہو اس کے بارے میں جاننا آسان نہیں۔ ہم انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ جو چیز سامنے ہو وہ بھی نہیں پوری طرح جانتے۔ میں آپ کو، آپ مجھے نہیں پوری طرح جانتے، تو کہا یہ کہ ہم اس مخلوق کو جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں اس کو جانے۔ تو اس لیے جنات کے بارے میں بات کرتے وقت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور محض سنی سنائی باتوں پر اور لوگوں کے بنائے ہوئے قصے کہانیوں پر اپنے علم کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، کسی کا اگر کوئی ذاتی ایکسپیرینس ہے تو وہ اسی کے لیے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یا ہم اس پر بیس کر کے اپنے دین یا ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس میں بہت احتیاط چاہیے۔ اور چونکہ شیطان بھی جنوں میں سے، قرآن کہتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، تو ایک طرح سے انسان کے ایمان کے لیے خطرناک بھی ہیں، اور انسان کے نیک اعمال میں بعض اوقات یہ رکاوٹ بھی ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا، تو اس لیے نہ تو ہمیں ان کا بھوت سر پہ سوار کر لینا چاہیے اور ان سے ڈرنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ان سے ڈرنے کی۔ ہر انسان کے ساتھ جنات موجود ہیں شیطان کی شکل میں، اور آپ ان سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے، لیکن شکر ہے اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور نہ ہی ان سے ڈر کے ان کا خوف کھا کے انسان ان کی پوجا شروع کر دے۔ دنیا میں ان کے بارے میں دو انتہائی نظریات پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو سرے سے ان کو مانتے نہیں، اور کچھ لوگ ان کے بارے میں غلوب کا شکار ہیں اور وہ ان کو خدا مان لیتے ہیں، یا ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، یا ان سے پناہ لینے لگتے ہیں۔ تو یہ دونوں رویے جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ درست کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، کہاں تک رہنا چاہیے، جو ہمیں قرآن نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بس وہیں تک، کیونکہ یہ بھی علم غیب ہی سے ایک طرح سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی جنات کے بارے میں علم جو ہے، جو بتا دیا وہ تو بتا دیا گیا، لیکن جو نہیں معلوم اس کے بارے میں زیادہ تحقیق سے بھی بعض اوقات فائدہ کچھ نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کس انداز سے پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی، وحی کی گئی، الیہ، میری طرف، یعنی میں نے خود دیکھا نہیں، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا؟ انہو، بے شک وہ، استمع، غور سے سنا۔ ایک ہوتا ہے سمع اور ایک ہوتا ہے استمع۔ استمع کا معنی ہے توجہ سے سننا، غور سے سننا۔ غور سے سنا ہے کیا؟ قرآن۔ نفرن، ایک جماعت نے، ایک گروہ نے۔ نفر کہتے ہیں 3 سے 10 تک کی جماعت کو، یعنی ان کی تعداد 3 اور 10 کے بیچ میں تھی۔ اور نفر اسم جمع ہے۔ اسم جمع کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھنے میں واحد نظر آتا ہے لیکن ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ مثلا قوم، قوم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اقوام۔ لیکن قوم ایک شخص کا نام نہیں ہوتا، قوم کے اندر بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے اسماء کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع۔ تو نفر بھی اسم جمع ہے۔ نفرن، ایک گروہ نے، من الجن، جنوں میں سے۔ جنوں میں سے ایک گروہ نے غور سے قرآن سنا ہے، یہ بات مجھے وحی کے ذریعے پتہ چلی ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں آگے دوسرے لوگوں کو بھی بتا دوں کہ ایسا ہوا ہے۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جنوں نے، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا ہے، کیا؟ قرآنن، قرآن، عجبا، عجیب، حیران کن، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اور عجبا کا لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، تعجب ہونا، اور مبالغے کے لیے یہاں پر آیا ہے صفت کے طور پر۔ اصل میں کیا ہے؟ مصدر۔ اور یہاں کیسے استعمال ہوا؟ بطور صفت کے۔ مصدر جب صفت بن کے آتا ہے تو اس میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ حیران کن۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن اپنے نظم کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے تمام کلاموں سے جدا ہے، بالکل ایک الگ چیز، کوئی اس کی مثال ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی اور تحریر، کوئی تقریر، کوئی کسی کی بات، کلام، شعر، کچھ بھی اس کے برابر نہیں۔ اور جنوں نے پہلی دفعہ سن کر یہ گواہی دے دی، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک بہت عجیب قرآن، یعنی حیرت انگیز۔ عجیب ہمارے یہاں اردو میں ذرا نیگیٹو معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں معنی کیا کریں گے؟ حیرت انگیز، حیرت انگیز قرآن سنا ہے۔ اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کب سنا، اس کے بارے میں صحیحین میں ایک روایت آتی ہے ابن عباس کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اوکاز کے بازار کی طرف گئے۔ اوکاز اور ظلم جنہ، یہاں میلے لگتے تھے، بازار لگتے تھے، جس میں بہت بزنس ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا اور شعر و شاعری کی مجلسیں بھی ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پر جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے، یعنی جہاں لوگ پائے جاتے وہیں آپ جاتے اور وہیں بات سناتے۔ تو آپ اوکاز کے بازار کی طرف روانہ ہوئے، یہ وہ وقت تھا جب جنات کا آسمان کی طرف پرواز کرنا بند ہو گیا تھا، یعنی اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ وہ آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے، انہوں نے اس کا ذکر اپنی قوم کے سرداروں سے کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ ماجرا ابلیس سے آ کر کہا، تو وہ بولا، ضرور کوئی ایسا حادثہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان پر جانا تمہارا روک دیا گیا ہے، کوئی اہم بات ہے، اس لیے زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ، چپا چپا چھان مارو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے، اٹس انیوژول۔ تو اسی تلاش میں جنات کا ایک گروہ اس جگہ سے گزرا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اور نماز میں قرآن مجید کی سورت طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ سورت سنی تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے، بخدا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا تھا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور وہاں جا کر انہوں نے جو سنا تھا وہ سنایا، اور جو جانا وہ بتایا، اور اپنے ایمان لانے کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ اس واقعے سے مختلف ہے جس کا ذکر سورۃ الاحقاف میں ہوا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں جن جنوں نے آپ کا کلام سنا تھا وہ جن اہل کتاب تھے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب کا ذکر کر رہے تھے، لیکن یہ جن جو ہیں یہ مشرکین ہیں، جیسا کہ آگے اس صورت میں ان کے کلام سے معلوم ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات ایک سے زائد بار ہوئی ہے، بلکہ اگر ان روایات کو اکٹھا کیا جائے تو یہ تعداد 6 کے قریب پہنچتی ہے۔ یعنی 6 مختلف ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے قرآن مجید سنا، اور اس کے علاوہ بھی شاید وہ سنتے ہوں لیکن اس کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ اب کیا ہوا، جن جنوں نے یہ کلام سنا انہوں نے اس کلام کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ تو بہت ہی حیرت انگیز کلام ہے، اور فوراً سمجھ گئے کہ
یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا۔
ہدی الى الرشد، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف۔ رشد کا معنی یہاں حق، ایمان اور درست بات ہے۔ ویسے رشد تو ہدایت کا لفظ ہدایت اور رہنمائی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ایمان ہے، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن ایمان کی دعوت دیتی ہے۔ فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اس کتاب سے ہمیں پتا چلا ہے کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، تو ہم مان گئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی، کسی دوسرے کو رب کے برابر نہیں ٹھہرائیں گے۔ وانه، اور بے شک وہ، تعالی بہت بلند ہے، جد ربنا ہمارے رب کی شان۔ جد کا معنی ہوتا ہے بزرگی، عظمت، جلال، حکومت، دوسروں کے مقابلے میں بلند ہونا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران جد فینا، کہ ہم میں سے جو شخص البقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا اس کا مرتبہ ہم سے بلند ہو جاتا، یعنی ہم میں سے وہ بلند مرتبہ سمجھا جاتا، یعنی اس کا درجہ زیادہ ہو جاتا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ بلند ہے ہمارے رب کی شان، عظمت۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی۔ صاحبہ کا لفظ جو ہے یہ صاحب سے ہے، صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو، صحبت سے یہ لفظ ہے، ساتھی، دوست۔ تو بی بی کو صاحبہ کیوں کہا گیا؟ اور ہمارے جو اردو میں فلاں صاحب اور فلاں صاحبہ، تو وہ صرف ساتھی کے معنوں میں، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا سسٹر فلان، یعنی آپ اس معنی میں سمجھیے، آنر دینے کے لیے یا عزت دینے کے لیے. اور صاحبہ کا لفظ جو ہے اس میں دوستی کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور عزت اور آنر کا معنی بھی. اور عربی میں یہ لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوجہ کی طرح ہے. اور بیوی چونکہ ساتھی بھی ہوتی ہے، دوست بھی ہوتی ہے، تو متخذ صاحبتن، نہیں اس نے بنایا بیوی، یعنی اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، ولا ولدا، اور نہ کوئی اولاد. اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، عام زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں. وہ ان چیزوں سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے. یہ انسانوں کی کمزوریاں، انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے سہاروں کی، بیوی کی، پھر بچوں کی، لیکن اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس نے کسی کو اپنی بیوی نہیں بنایا اور نہ بچے بنایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو شان بیان ہوئی بہت خوبصورتی کے ساتھ، کہ انہ تعالی جد ربنا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تعالی جد کا، جیسے ہم کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، تعالی جد ربنا، یعنی اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ رہے ہیں. وہ انہ، اور بے شک وہ بات یہ ہے کہ کانا ہے، یقول کہتے، سفیہنا، ہمارے نادان. سفیہ کا لفظ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سفہا اس کی جمع ہے، سفہا اس کا ماضی ہے، اور سفیہ ہوتا ہے جاہل. اصل میں سفاہت میں ہلکا پن پایا جاتا ہے، جیسے کہ جو کوئی پیٹ کا ہلکا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، بے سوچے سمجھے بولتا چلا جاتا ہے، یعنی جس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی، کوئی گہرائی نہیں ہوتی، کوئی غور و فکر نہیں ہوتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، نا سمجھ، بے وقوف، احمق. تو کان یقول سفیہنا، ہمارے سفیہ یا احمق، نادان، ہمارا نادان کہتا ہے. اور اشارہ ہے کس کی طرف، ابلیس کی طرف. اللہ ہی، اللہ کے بارے میں، شططا، حد سے بڑی ہوئی بات، بہت غلط باتیں کہیں اس نے. کیونکہ شیطان کا یا ابلیس کا جو مکالمہ ہے، سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے اس کے بعد بھی ذکر آتا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بہت روڈلی بات کر رہے ہیں. فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا. اور اسی طرح اور بھی جو باتیں کرتا ہے وہ کوئی سمجھداری کی باتیں نہیں. اب دیکھیے کہ جو شخص کسی کی عزت کرتا ہے وہ دراصل اپنی عزت کرتا ہے. کیوں کیوں کہتے ہیں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو دراصل دوسرے کے دل میں اپنی عزت اور جگہ اور مقام بناتے ہیں، اور اگر آپ کسی کی بے عزتی کرنے پہ تل جائیں تو دراصل اپنی عزت کو بھی نیلام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ابلیس نے جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں، اتنی بلند ہے اس کی شان، جس کا یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں، تعالی جد ربنا، اور ہم بھی ہر نماز میں شروع میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں الفاظ ادا کرتے ہیں، وتعالی جدک، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیری شان بہت بلند ہے. تو یہاں بھی اللہ کی شان تو بلند ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی عظمت نہیں پہچانتے، اللہ کی قدر نہیں جانتے، وہ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے ہیں، اور ایسے سارے لوگ کیا ہیں، نا سمجھ ہیں. اور سب سے پہلے اس نا سمجھی کا ثبوت ابلیس نے دیا تھا، کیونکہ فرشتے تو بہت ادب احترام کے ساتھ بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اس کے مقابلے میں ابلیس نے غلط قسم کی باتیں کی. تو چونکہ یہاں سفیہ واحد ہے، وَأَنَّهُ كَانَ، کانا بھی واحد ہے، یقول بھی واحد ہے، سفیہ بھی واحد ہے، تو اس لیے مراد اس سے ابلیس ہے. اور پھر ابلیس کے بعد اس کے فالوور سارے ہی آ جاتے ہیں، اس میں عمومی معنی میں سارے ہی ایسے ہیں جو بھی ایسی بات کرے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک ہمارا احمق یا نادان اللہ کے بارے میں حد سے بڑھی ہوئی باتیں کرتا ہے. شطط کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو. اب یہ ساری گفتگو جنات کی ہے، جس کو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، اور آپ نے اسے پھر ہم تک پہنچایا، یعنی بات پہلے آپ کو بتائی گئی، پھر آپ نے آگے بتائی. تو ہمیں پتا چلا کہ جنات نے قرآن سن کر کن خیالات کا اظہار کیا، اپنے کون سے تاثرات بیان کیے. جیسے آپ لوگ بھی قرآن سنتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، تو پھر آپ گھر جا کر یا راستے میں یا کسی سے فون پر یا لکھ کر کچھ تاثرات کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں؟ ہر ایک اپنے کیپیسٹی، اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے. کچھ لوگ جنات کی طرح جن ہوتے ہیں اور وہ فوراً کیا کرتے ہیں. ہاں یہ بھی یاد رہے کہ جن کا لفظ جو ہے انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بہت تیز ترار ہو، یعنی ڈکشنری میں جن کا اطلاق ان انسانوں پر بھی ہوتا ہے کہ جو بہت تیز کام کریں اور بہت ایکٹیو ہوں اور بہت انتھک کام کریں، یعنی بہت قوت ہو جن میں. تو کچھ انسان ہوتے ہیں جنات کی طرح اور ان کو کہتے بھی فلاں شخص تو جن ہے، جنوں کی طرح کام کرتا ہے، تو جیسے ملائکہ کے بارے میں ایک تاثر ہے بہت نیک اور شریف ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کا ایک تاثر ہے کہ بہت قوت والے ہوتے ہیں اور بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور تیز ہوتے ہیں اور جلدی کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں. اور واقعی آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ قرآن سن کے سارا مطلب سمجھ گئے اور اس کی گہرائی میں پہنچ گئے اور اس کی مراد سمجھ گئے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی بات اتنی پسند آئی کہ وہ بات، وہ تاثرات آگے بیان کیے گئے اور پھر ہم تک پہنچائے گئے. تو ایک اچھی بات جو ہوتی ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے، یہ قرآن کے بارے میں جنات کے خیالات کا اظہار ہے یا قرآن کی تعلیم کے بارے میں. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن سن کے سو نہیں جانا چاہیے، اور جو باتیں دل میں آئیں انہیں دل میں نہیں رہنے دینا چاہیے، انہیں لکھ دینا چاہیے، بول دینا چاہیے، تاکہ پھر وہ ہمارے پارٹ پر، ہمارا ایک حصہ بن جائے اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس پارے کا، 29ویں پارے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے، دعوت اللہ. اور دعوت اللہ کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کب دعوت دینی چاہیے، پہلی دفعہ سن کر کچھ آگے بتا دینا چاہیے یا نہیں، وہ سارے سوالوں کے جواب یہاں سے ہمیں ملتے ہیں. تو جنات نے پہلا سبق سن کر اپنے تاثرات کا اظہار اپنی قوم کے پاس جا کے کیا اور پوری تقریر کر دی، جس میں سب سے پہلے خود قرآن کا ذکر ہے، پھر قرآن کا مقصد بتا دیا، یہدی الرشد، سیدھے رستے کی طرف لے جانے والا ہے، اور پھر فآمنا بھی، ہم قرآن پہ ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، ہم شرک ہرگز نہیں کریں گے، اور پھر یہ کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے، اور اللہ کی کوئی بیوی بچے نہیں، اور یہ ہے کہ جس نے اللہ کے اوپر زیادتی کی بات کی وہ انتہائی صفی ہے، انتہائی بے وقوف ہے، اور وہ اس کو ڈسون کر رہے ہیں اور منکر کو کھل کے منکر کہہ رہے ہیں کہ وہ صفی ہے. اب آپ دیکھیے کہ شیطان ابلیس انتہائی سرکش، اس کے بارے میں کیا کریں، صفی ہونا، ہمارا صفی ہے، ہم میں سے ہے لیکن صفی ہے جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کرے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح کھل کھل کے حق کا اظہار کیا ہوا ہے، نڈر ہو کر.
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فزادوهم
رهقا. وَأَنَّا ظَنَنَّا، پھر اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی ہے، اور بے شک ہم سمجھتے تھے کیا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ ہرگز نہیں کہہ سکتے انسان اور جن، عَلَى اللَّهِ اللہ پر، کذبا جھوٹ. اب یہاں پر ظنّا انا نہیں ہے، اس لیے ظنّا کا معنی گمان کریں گے، یقین نہیں کریں گے، اور ہم سوچا کرتے تھے، ہمارا گمان تھا کہ انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، یعنی جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. اور اب یہ خود اعتراف کر رہے ہیں اپنے غلط خیالوں کا اور اپنے خیالات کی خود تردید کر رہے ہیں. اچھا، ہم اگر زندگی میں کبھی ماضی میں غلط قسم کے خیالات رکھتے ہوں عقیدے میں یا عمل میں، تو عام طور پر اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے کہ ہماری غلطی ہے یا ہم غلط کہتے تھے یا غلط سوچتے تھے، یعنی غلطی کا اعتراف آسان نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن نے ان کے دل کیسے بدلے، اور وہ اپنے غلط خیالات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہوا کرتا تھا، ہم کس قدر نہ سمجھتے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک وہ تھے کچھ مرد انسانوں میں سے، رجال من الانس، کیونکہ کچھ رجال من الجن ہوتے ہیں، کیونکہ جنوں میں مذکر مونث دونوں ہوتے ہیں، تو یہاں رجال کا لفظ انس کے رجال کے لیے ہے. انسانوں میں سے کچھ مرد، یعوذون، پناہ لیا کرتے تھے، برجال من الجن، جنوں میں سے مردوں کی، یعنی انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیتے تھے، ان سے ڈرتے تھے اور ان سے ریکویسٹ کرتے کہ ہمیں پناہ دی جائے. عام طور پر عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ صحرا میں سفر کرتے، جنگلوں میں جاتے، آبادیاں بہت دور دور تھی اور سفر لمبے تھے، تو راستے میں اگر کہیں رات گزارنی پڑتی اور جہاں وہ رکتے تو وہاں ان کو ڈر ہوتا کہ یہاں جن ہوں گے اور مختلف طرح کی اور نقصان دینے والی چیزیں ہوں گی، تو وہ کیا کرتے، سارے شر سے بچنے کے لیے جنوں کی پناہ مانگتے کہ میں اس وادی کے رب جن کی پناہ لیتا ہوں، وہ میری حفاظت کرے تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. اللہ کے سوا کسی سے پناہ لینا سب شرک، صرف اللہ ہی ہے جو پناہ دے سکتا. اور یہ جو یعوذون کا لفظ ہے نا، عین واو دال سے ہے، عاد یعوذ کا معنی ہوتا ہے کسی کی پناہ طلب کرنا، اسی سے لفظ تعویذ ہے. یہ جو تعویذ لکھتے لکھاتے ہیں نا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد مانگی جائے، خواہ کوئی فرشتہ ہو خواہ کوئی جن ہو، تو شرک ہے. لہذا ایسے تعویذ لکھے ہوئے جن کے اوپر نمبرز ہوتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس سے مراد کیا ہے، اور بعض آپ نے اگر کبھی دیکھے ہو تعویذ تو ان کے اوپر عجیب و غریب جنوں کے نام اور عجیب و غریب قسم کے لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن سے مراد کچھ ارواح ہوتی ہیں یا جنات ہوتے ہیں، تو یہ سب شرک میں شامل. ایسی چیزوں سے بہت دور سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے سارے ایمان کو گنوا دیتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے ایک فرقان ہے، فوراً بتا دیتا ہے کہ انسان کہاں غلط ہے. تو انہیں اپنی غلطی فوراً پتہ چل گئی کہ ہم شرک کرتے تھے، اور قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے. بہت سے لوگ قرآن پورا پڑھ جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے. پہلی چیز عقیدہ ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے فوراً اصل مقصد پا لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر سمجھ بوجھ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی عقل ہے، انسانوں کے اندر بھی. تو عقل کی بنیاد پر امتحان میں ڈالا گیا، اور ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وہ بھی عبادت کے مکلف ہیں. ان میں بھی مختلف طرح کی زبانیں بولنے والے، اور مختلف علاقوں میں رہنے والے، اور مختلف طرح کے انداز اختیار کرنے والے، یعنی ہر طرح کا کلچر. تو انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ ہماری رہنمائی ٹھیک نہیں ہو رہی، ہمیں مدتوں نہیں پتا ہمیں کون بہکا رہا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے پاس میزان نہیں ہے کوئی. ہم ہر وقت شک اور کنفیوژن میں کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ اپنے ہاتھ میں فرقان کوئی نہیں ہے. جب اپنی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور خود فرقان نظر آنے لگتا ہے، تو پھر صاف پتہ چلتا ہے کہ کون غلط کہہ رہا ہے. انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ کیوں سرکش ہو جاتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، انسان ہی ان کو بڑا بناتے ہیں. جیسے سورۃ نوح میں ہم نے پڑھا کہ وہ پانچ بزرگ تھے کہ جن کو انہوں نے خدا بنا لیا بالآخر. تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی آپ نے خود جنوں کو دیکھا، بلکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. اس لیے یہ کہا گیا قل، آپ کہیے، آپ ان کو بتائیے، اوہیا الیہ، یہ بات مجھے بذریعہ وحی پتا چلی، یہ میرا ڈائریکٹ نالج نہیں ہے. فزادوہم، تو بڑھا دیا ان کو رہقا، سرکشی میں. یعنی انسانوں کی اس حرکت نے، اس غلط فہمی نے، اس غلط عمل نے جنوں کی سرکشی اور بڑھا دی. جن اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگے کہ دیکھو انسان ہم سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انسان کو جنات پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ شیطان کو اسی سے تو حسد ہوا تھا، اسے کہا تھا کہ انسان کے آگے جھکو، تو اس نے کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی. تو ملائکہ کو، جنات کو کیا حکم ملا تھا؟ کہ وہ انسان کے آگے جھک جائیں، یعنی ایک طرح سے انسان کی سپرمیسی قبول کریں. لیکن دنیا میں آ کر انسان جب شیطان کے پیچھے لگ گیا، تو ذلیل ہوا، اور اس نے اس کو ساغرین میں سے کر دیا. اور جب عقیدے کی خرابی بڑھی، تو حال یہاں تک پہنچا کہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگ جنوں سے ڈرنے لگے. اور آج تک ڈرتے ہیں بہت سے لوگ، خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں جن ہمارا کیا بگاڑ دیں گے اور کیا نقصان کر دیں گے. نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن، کچھ بھی نہیں کسی کا بگاڑ سکتا. اور جو لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں، جن بھی انہیں پہ پڑتے ہیں، اور جنوں سے جو ڈرتا نہیں ہے، جن اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اور جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ آپ جنوں کے مقابلے میں مضبوط ہوں گے. اور اگر آپ ڈریں گے، تو آپ کو اور ڈرائیں گے. کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ چونکہ وہ ان سے پناہ مانگتے تھے، تو ان کی اس بات نے ان کی سرکشی اور بڑھا دی، اور پھول گئے. اور رحق کا لفظ جو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز پہ چھا جانا اور اس کو چھپا دینا. تو پھر جن بھی انسانوں پہ خوب چڑھنے لگے، خوب چمٹنے لگے ان کو، اور خوب ان پہ چھانے لگے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسانوں کا جنوں سے پناہ لینے کا، اور جنوں کا انسانوں کے کام آنے کا جو سلسلہ ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کی ایک اور آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ جن قابو کر لیتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کیا گیا تھا، اور اس کی تفصیلات سب پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان کے لیے تعمیر کا کام بھی کرتے، اور اسی طرح اور بھی حکومت میں مختلف طرح کی ذمہ داریاں نبھاتے اور آپ کے کام کیا کرتے تھے. تو ان کے بعد بھی بعض لوگ مختلف طریقوں سے جنات کو اپنے تابع کر لیتے ہیں، اور پھر ان سے کام لیتے ہیں، اور خاص طور پر جادو وغیرہ کے سلسلے میں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور غلط قسم کے کام لیتے ہیں. اب وہ تو ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں نا، مسخر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جیسے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو غلام بنا لینا. اب تو خیر غلامی نہیں، لیکن پہلے زمانے میں بھیڑ بکریوں کی طرح انسان بھی خریدے بیچے جاتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھ میں، ان کی ملکیت میں ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے. اور وہ ان سے ہر طرح کا کام کراتے تھے. اسی لیے سورت نور میں ہم نے پڑھا کہ وہ عورتیں جو غلام ہوں اور ان کے آقا ان سے پراسٹیٹیوشن کا کام لیں اور ان کی اپنی اس میں کوئی مرضی نہ ہو تو ان کی پوچھ نہیں ہوگی, جو ان کو مجبور کر رہے ہیں انہی کی پکڑ ہوگی, کیونکہ جو محکوم ہوتا ہے یا غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو اسی طرح مختلف طریقوں سے لوگ جنات کو بھی پکڑ لیتے ہیں. اب وہ پکڑ کے ان سے کام لیتے ہیں اور وہ مختلف طرح کے کام ہو سکتے ہیں الٹے سیدھے. اس کے بارے میں ایک جگہ پر آتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا یعنی اللہ, اور کہے گا یا معاشر الجن, اے جنوں کے گروہ, قد استکثرتم من الانس, تم نے کثرت سے لیا انسانوں سے یعنی اپنا حصہ یا فائدہ, وقال اولیاؤہم من الانس, اور انسانوں میں سے ان کے اولیاء کہیں گے ربنا اے ہمارے رب, استمتع بعضنا ببعض, ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدے اٹھائے, یعنی ہم نے ایک دوسرے کو خوب یوز کیا, ایک دوسرے کو خوب اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا, یعنی غلط کام کے لیے استعمال کیا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم, اور ہم پہنچے اپنے اس انجام کو جو ہمارے اب سامنے ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے, خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, الا ما شاء اللہ. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں جنوں اور انسانوں کا کسی نہ کسی طرح ایک انٹریکشن رہا ہے, خیر پر یا شر پر. اور پھر تعاون اگر کوئی کسی سے نیکی کے کام پر کرے تو وہ اس کے لیے باعث اجر ہے, اور اگر کوئی کسی کے لیے برے کام پر مددگار ہو تو اس کی پکڑ بھی. قرآن مجید میں آتا ہے نا, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. رہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھا جانا, یعنی کسی ایک چیز کا دوسرے کے اوپر چھا جانا. تو بعض اوقات جن انسان کے اوپر چھا جاتا ہے, وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے, ایسا ممکن ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے اور پکار کر کہتے ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں, ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پانی یا چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدو کسی اور جگہ کو تلاش کرنے کے لیے دوسرے کو بھیجتے جہاں پانی چارہ ملتا, اور جب وہاں پر اترتے وہ لوگ پانی والی جگہ پر تو بھی کہتے ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جنوں میں ہم سے زیادہ طاقت ہے اور وہ ہمارا خیال رکھ سکتے ہیں اور ہمیں ہر مصیبت سے بچائیں گے, ایسے ہی جیسے اللہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت سے بچائے گا. اور ہمیں وہ جو دعا سکھائی گئی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس زمین پر پائے جانے والے شر سے محفوظ رہتا ہے. اور اسی طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ شام تک اجیر من الجن, جنوں سے پناہ میں رہتا ہے, یعنی اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اور جنوں سے بچ جاتا ہے, محفوظ رہتا ہے, وہ اس کو نقصان نہیں دے سکتے. جن انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور جن سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں. اس کے بارے میں یہ ایک کتاب ہے جن اینڈ ہیومن سکنس, اور اس میں قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس کے ساتھ جواب موجود ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جن آپ کا دھیان ہٹانے کے لیے آ گیا, تو اس موقع پر آپ نے فرمایا ان ادب اللہ ابلیس جاء بشہاب من نار لیجعلہ فی وجہی, کہ اللہ کا دشمن ابلیس آیا ایک شعلے کے ساتھ آگ کے تاکہ میرے چہرے پہ ڈالے. فقلت اعوذ باللہ منک ثلاث مرات, تو میں نے تین مرتبہ اعوذ باللہ منک پڑھی. ثم اردت اخذہ, پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑ لوں. ووالله لولا دعوت اخی سلیمان, اللہ کی قسم اگر میرے بھائی سلیمان کی یہ دعا نہ ہوتی, لاصبح موثقا, میں اس کو باندھ دیتا, یلعب به ولدان اهل المدینہ, تو مدینہ کے بچے جو تھے وہ اس کے ساتھ آ کے کھیلتے, یعنی اس کو میں ستون کے ساتھ مسجد کے باندھ دیتا. تو اصل میں سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ رب ہب لی ملکن لا ينبغی لاحد من بعدی, اور اس میں چونکہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا احترام کرتے ہوئے جن کو قابو میں نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا. اور اس میں اور بھی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نکالا اور اسے جانے کے لیے کہا. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو یا کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اس کے لیے ایک تو یہی پڑھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, اعوذ باللہ من کا. اور ویسے بھی جن جو ہیں وہ گندی جگہ پہ رہتے ہیں تو جیسے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے کیا حکم ہے,
اللہم انی اعوذ بکا
من الخبث والخبائث, وہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ انسان ان سے محفوظ رہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جو اجوا کھجور کھانے کے لیے کہا کہ وہ ہر طرح کے زہر اور اس طرح کی تمام چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہے کہ جو انسان کو ان چیزوں سے مقابلے کے لیے مضبوط کرتا ہے. ایک اور بات یہ کہ کبھی ایسا کوئی شخص آپ دیکھیں یا کوئی ایسی چیز تو اس کو آیت الکرسی پڑھ کے تو کہیں کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، آپ کا یہاں کوئی کام نہیں. کیونکہ اللہ نے انسان کو جنوں پر فوقیت دی ہے. ہمارے ایک اسکالر، ہم نے ان کو دو تین دفعہ لیکچر کے لیے بھی بلایا، اور متین ہاشمی صاحب جو ہیں، اور وہ بس اتنا ہی کرتے تھے کہ جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ ان کو ایسی شکایت ہے تو وہ صرف بول کے کہتے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور چلے جاتے تھے جن.